بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سورة أعراف جہاں سے تلاوت کیا گیا ہے آج، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے مضامین زیادہ بیان فرمائے ہیں، اور پھر آخر میں پچھلی قوموں کے ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے برتاؤ فرمایا، اور ان کے خاص وہ خرابیاں جن خرابیوں کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے، اور ان پر کیا عذاب دیا گیا وہ بیان فرمایا. فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت کی ہے، اس لیے ایمان والے اس سے سبق لیں، نصیحت حاصل کریں، اور اللہ پاک نے جو تمہاری طرف اتارا ہے اس کی تم اتباع کرو، اور اس کے علاوہ کی اتباع مت کرو. جن لوگوں نے ہماری اتباع نہیں کی اس میں ایسی بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور ہمارا عذاب ان کے پاس رات میں بھی آیا ہے اور دن میں جس وقت وہ لوگ قیلولہ کر رہے تھے جب بھی آیا ہے. جب بھی ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، مگر عذاب آنے کے بعد میں غلطی کا اقرار کرنے سے انہیں فائدہ نہیں ہوا کچھ. اس لیے غلط عذاب آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. کل جب ہمارے پاس لوگ پہنچیں گے تو ہم جن کی طرف بھیجا گیا تھا رسولوں کو ان سے بھی پوچھنے والے ہیں، اور جن رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال ہونے والا ہے. رسولوں سے بھی حساب کتاب ہوگا کہ جو تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی اس کو تم نے کہاں تک پورا کیا، اور رسول جن کے پاس بھیجے گئے تھے ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، ہر ایک سے پوچھے جائے گا. اور اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی اعمال کا وزن فرمائیں گے، اور اعمال کا وزن حق ہے، یہ ہونے والا ہے، ہر آدمی کے عمل کا وزن ہوگا. اس دنیا میں اعمال جو ہیں وہ اعراض ہیں. عرض کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اپنی ذات میں ٹھہر نہیں سکتی، دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، جیسے کلر ہیں عرض ہیں، یعنی کلر کو آپ کسی چیز سے ہٹا کے نہیں دیکھ سکتے، چیز پر دیکھنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی بظاہر عمل ہمارے جسموں کے ساتھ ایسے لگتے ہیں جیسے عرض ہیں، ہم نے کیا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے کہ عمل جوہر کی شکل میں ہوں گے، چاہے وہ عمل سوچنے کا ہو، چاہنے کا ہو دل کے، خیال کرنے کا ہو، یا سننے کا ہو، یا بولنے کا ہو، یا دیکھنے کا ہو، یا پکڑنے کا ہو، یا چلنے کا ہو، یا کمانے کا ہو، یا خرچ کرنے کا ہو. یہ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک اعمال کو تولیں گے، اور فرمایا کہ دیکھو یہ اعمال کا وزن جو ہے یہ حق ہے، یہ ہونے والا ہے. جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے نیکیوں کے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نام اعمال نیکیوں کے ہلکے ہو جائیں گے وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے. اس دنیا میں انسان کے لیے ہدایت بھیجنے کا، نصیحت کرنے کا، اللہ پاک کی طرف سے یاد دلانے کا جو نظام چلا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی پوری ہسٹری اور تاریخ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. قصہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ پیش آیا شیطان کا، وہاں سے یہ کہانی چلی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فضیلت دی، شرف عطا فرمایا، ابلیس کو حسد ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہوا ہے وہ حسد کا ہوا ہے. حسد بڑی عجیب چیز ہے، بلا وجہ میں آدمی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. محسود کا کوئی قصور ہو، کوئی غلطی ہو، ایسا بھی نہیں. آدم علیہ السلام کا کیا قصور، اللہ نے ان کو دی فضیلت، شیطان کو حسد ہو گیا. وہ شیطان کی پوری کہانی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور آدم علیہ السلام کو مبتلا کر دیا ایک ایسی چیز میں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی تھی. اور یہ ابتلا غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، آدم علیہ السلام کو بھول کی وجہ سے ہوئی. غرض یہ ہے کہ اس نے دھوکہ دے کر ان کو اتار لیا. فضلہما بغرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دے کے ان کی جگہ سے ہٹا لینا ان کو. چنانچہ جیسے ان سے وہ عمل ہو گیا جو درخت کو چکھنے کا تھا، تو ان کے فوراً جو لباس تھے وہ اتر گئے، میاں اور بیوی دونوں کے، اور وہ دونوں جنت کے جو پتے ہیں ان سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. پروردگار نے انہیں پکارا کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا، اور میں نے تو تم سے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بس غلطی ہو گئی، آپ ہم پہ رحم فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے. اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے تو پھر ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ماں نے معاف کر دیا تمہاری غلطی کو, لیکن اب تمہارے ساتھ نظام جنت میں رکھنے کا نہیں ہوگا, اب تم جاؤ زمین پر. پھر وہاں سے یہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے. آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو اللہ پاک نے یہاں پر فرما دیا کہ یہیں تمہارا مستقر ہے اور یہیں تم لوگ ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ گے. انتہائی تھوڑے سے وقت کے لیے انسانوں کو دنیا میں رکھا جائے گا, اسی میں زندگی گزاریں گے, پھر اسی میں مریں گے اسی زمین میں, اور پھر اسی زمین سے انہیں سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے آدم کے بچوں, میں نے جو تمہیں لباس دیا ہے اس کو اہتمام سے اختیار کرو. اس میں تمہارا جسم چھپانے کا انتظام بھی ہے اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے. اور لباس دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک لباس فزیکلی کپڑا جسم کو چھپانے والا, اور ایک لباس تقوی والا اللہ کے ڈر والا, اعمال اچھے ہوں وہ ایک لباس ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن عالم روحانیت میں وہ محسوس کیا جاتا ہے, وہ دیکھا جاتا ہے. فرمایا کہ تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر لباس ہوتا ہے, تو وہ نہ چھوٹنے پائے. یہ نہیں کہ ظاہر کا تو لباس ہے لیکن تقوی کا لباس نہیں ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو اے آدم کے بچوں, اس بات کو یاد رکھو کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے, جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو جنت سے نکلنے پہ مجبور کر دیا, ایسے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم شیطان کے نروے میں نہ آنا. شیطان نے یہاں تک حالت پہنچا دی انسانوں کی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے ایسی غلطی کرتے ہوئے پایا ہے. آپ انہیں بتا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک تو کبھی بھی فحش اور بے حیائی کی بات کا حکم نہیں فرماتے. اگر تم اپنے آبا و اجداد سے بھی بے حیائی اور بدتمیزی دیکھتے ہوئے آ رہے ہو, پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی کہ تم اس کو اختیار کرو. پھر فرمایا کہ ہر ایک کے ذمے انصاف اختیار کرنا ہے اور مسجد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. وَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین کو اختیار کرتے ہوئے اس کو پکارنا ہے. عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو, کوئی دوسرا جذبہ, کوئی دوسرا محرک نہ ہو, کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو. نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, زکات دینے سے, حج کرنے سے, وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اور پھر یہ فرمایا کہ جب نماز تم پڑھو گے تو اس وقت میں بھی تم لباس اختیار کرنا, جو تمہاری زینت ہے اس کو تم اختیار کرنا, اور کھانا اور پینا لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا. اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ پاک نے جو چیزیں حلال بنائی ہیں وہ حرام نہیں ہیں, اور زیادہ چیزیں حلال ہیں. حرام کی فہرست بہت تھوڑی ہے, حلال کی فہرست ہی زیادہ ہے. فرمایا کہ جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے نکالا ہے وہ اللہ پاک رزق وہ حلال ہے سارا کا سارا, اور یہ ہم نے ایمان والوں کے لیے دنیا میں بنایا ہے, اور اس سے غیر ایمان والوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا چانس دیا ہے. بنا ایمان والوں کی خاطر سے, جتنے حلال چیزیں دنیا میں ہیں نعمتیں اللہ کی, یہ ایمان والوں کی خاطر سے بنی ہے. قرآن پاک میں بالکل کلیئر ہے یہ بات, قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اور جتنے اللہ پاک نے حلال طیب چیزیں رکھی ہیں آخرت میں وہ ایمان والوں کے لیے, خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی, اس میں دوسروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس دنیا میں بنائی گئی ایمان والوں کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور یہ بات بھی فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے فحش چیزیں ہیں, بے حیائی کی چیزیں ہیں, ناجائز کام ہیں, چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں, وہ سارے کے سارے حرام ہیں. اور گناہ یہ بھی حرام ہے, بغاوت یہ بھی حرام ہے. اے آدم کی اولاد, ایک بات یاد رکھنا کہ میرے رسول تمہارے پاس آتے رہیں گے اور تمہیں میری آیتیں بتاتے رہیں گے. وہ چونکہ آدم علیہ السلام آئے اور یہاں ان کی اولاد پھیلی, تو یہ سلسلے کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ میں رسولوں کو بھیج کے تمہیں یاد دلاتا رہوں گا, نصیحت کرتا رہوں گا. یہ بھی مہربانی میں ہی کرنا ہے مجھے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی, لیکن بس بندے بھولے ہوئے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے دنیا کا, دنیا کے بعد کا. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول آئیں گے اور تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کے سنائیں گے, تو جو ان کی تعلیمات کو لے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو وہ خوف اور حزن سے محفوظ رہے گا, اور جو نہیں لے گا وہ جہنم میں جائے گا, اس میں ہمیشہ رہے گا. جو لوگ اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ بے ایمان کی روح جب فرشتے لے کر جاتے ہیں تو اس کو آسمانوں میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا, उसको वहीं से धक्का देके नीचे पहुंचा दिया जाता है। सज्जीन उस जगह का नाम है, वहां पे पहुंचा दिया जाता है। और ऐसे लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जैसे सुई के नाके में से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, सुई के सुराख में से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे ही ऐसे लोग बेईमान लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये अल्लाह ने मिसाल भी बयान फरमाई। जन्नत के हालात और थोड़े से जहन्नम के हालात बयान फरमाए गए, उसमें इस मजमून को बयान फरमाया कि जन्नत में जितने भी लोग जाएंगे तो दुनिया में उनके जितने इख्तिलाफात और दिलों में कीना कपट होगा वो सब हम दूर कर देंगे। जाहिर है कि नेक लोगों में भी तो आपस में इख्तिलाफात होते हैं ना, नेक लोग भी एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को ऐसी तकलीफ पहुंच जाती, मगर उसने भी जन्नत का सौदा किया, इसने भी जन्नत का सौदा किया, वो वहां जाएंगे तो वहां तो एक दुश्मन की एक दूसरे की दुश्मनी लेके कैसे पहुंचेंगे वहां। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, वहां हम दाखिल करने से पहले सारे जन्नतियों के दिलों को साफ कर देंगे, किसी का कीना कपट आपस में नहीं रहेगा, और वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह पाक ने फजल फरमा दिया। फिर जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह पाक जन्नती जो है ना ये जहन्नमियों से बात करेंगे और यूं कहेंगे कि हमारे साथ अल्लाह का जो वादा था वो तो सही था, हमें कहा गया था कि तुम दुनिया में नमाज पढ़ोगे, रोजो रखोगे, जकात दोगे, हज करोगे, पाबंदी करोगे तो तुम्हें ऐसी ऐसी जन्नत मिलने वाली है, ऐसे इनामात मिलने वाले हैं, थोड़े दिन की मशक्कत है, थोड़े दिन की तकलीफ है। अब जाहिर है कि कुछ लोग वो हैं जो दिन तमाम जाप करने के बाद आके इबादत कर रहे हैं, घंटा डेढ़ घंटा इबादत में निकाल रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जो मस्त पड़े हुए हैं, ऊपर से खाने पीने में एहतियात नहीं है, शराब भी पिए हुए हैं, दूसरी चीजें, दोनों में कोई फर्क ही नहीं होगा क्या? दोनों बराबर होंगे अल्लाह के पास? ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो जब जन्नतियों उनको जन्नत मिल जाएगी ईमान वालों को तो वो फिर जहन्नमियों से बात करेंगे, कहेंगे कि हमसे जो वादा हुआ था अल्लाह का वो बिल्कुल सही हुआ, वैसे ही हुआ जो हमसे कहा गया था, तुमसे जो कहा गया था क्या वो भी सही निकला? फहल वजद तुम वाद रब्बुकुम हक्का, कि अगर तुम बेईमानी की जिंदगी गुजारोगे तो मुसीबत भुगतनी पड़ेगी, जहन्नम में जलोगे, सांप बिच्छू काटेंगे, जख्मियों का धोवन और उनका जख्मों का पीप और खून पीना पड़ेगा, लंबे लंबे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू ये डसेंगे, हथौड़े मारेंगे फरिश्ते, आग में जलाया जाएगा, ये कहा गया था। तो ये क्या सही निकला, तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा? कालू नाम, वो कहेंगे कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, हमसे जो कहा गया था वो हो रहा, तुमसे जो कहा गया था वो हो रहा। तो ये इसलिए सुना रहे अल्लाह तबारक व तआला कि ईमान वालों को यकीन आ जाए उस बात पर कि जो अल्लाह ने फरमाया है वो बिल्कुल पक्की बात है, वो किसी के इग्नोर कर देने से, भूल जाने से, गफलत बरतने से खत्म होने वाली नहीं, वही हकीकत है। जब ये दोनों की गुफ्तगू हो जाएगी तो एक मुअज्जिन अजान देगा और कहेगा कि जालिमीन पर अल्लाह की लानत। लानत कहते हैं रहमत से दूर होने को, ये कहेंगे कि इन लोगों को रहमत से दूर कर दिया गया। जाहिर है कि वहां अजान नमाज के लिए तो होगी नहीं, वहां अजान इसी तरह की होगी जिससे ईमान वालों की खुशी और बढ़ जाएगी और बेईमानों का सदमा और बढ़ जाएगा, बस इस टाइप की अजान होगी। ये वो कौन है जालिम जिनके साथ ये होने वाला है? ये अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने वाले हैं, खुद भी खुदा के रास्ते पे नहीं चलते, अल्लाह के रास्ते से मुराद अल्लाह का दीन है यहां पे, और न तो दूसरों को चलने देते बल्कि रोकते हैं और उसमें कजी और टेढ़ापन निकालते हैं और आखिरत पर यकीन नहीं रखते, ऐसे लोगों के साथ ये होने वाला है। एक तबका ऐसा भी होगा कि जिनके नेक अमल और बुरे अमल बिल्कुल बराबर निकलेंगे तो उनको एक जगह पर रख दिया जाएगा, उनको आराफ कहते हैं। तो वहां आराफ वालों की कुछ बातचीत जो आपस में है उसका बयान यहां पे अल्लाह ने बयान फरमाया है। हदीसों में आता है कि एक मुद्दत के लिए वो दरमियान में रहेंगे, फिर अल्लाह पाक अपना फजल फरमाकर, अपना फजल खास फरमाकर उनको जन्नत में ही भेज देंगे, जहन्नम में नहीं भेजेंगे। नेकी और बुराई दोनों बराबर हो गई, और बराबर नहीं हो के बराबर होती है, ये तो आपको पता ही है। एक नेकी 10 के बराबर शुमार होगी, एक बुराई 1 के बराबर शुमार होगी। तो जिसके नेकियां और बदियां बराबर होंगी उसका मतलब यह है कि 10 गुना नेकी बढ़ाने के बाद भी वो बुराई के इक्वल हो रही है। आ रही बात समझ में? यह है बात, क्योंकि बुराई का बदला तो उतना ही मिलने वाला है जितनी बुराई हुई, और भलाई का बदला 1 के 10 होने वाला है। यानी अगर 1/10 दसवां हिस्सा भी किसी के पास नेकियां होंगे तो भी चांस है कि उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, और उतना भी नहीं रहेगा आदमी के पास में तो फिर क्या है। मगर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका बिल्कुल बराबर हो जाएगा, उनका फैसला थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाएगा, थोड़े टाइम के लिए, फिर बाद में अल्लाह पाक फजल फरमाएंगे। उनकी गुफ्तगू का बयान है। जब जहन्नमी जहन्नम में बहुत परेशान हो जाएंगे, हजारों साल بھوک اور پیاس اور تپیش اور رونا اور پلانا اور چیخنا اور چلانا, تو وہاں اللہ نے کچھ ایسی بات رکھی ہے کہ جنتی جہنمیوں سے بات کر سکتے ہیں اور جہنمی جنتیوں سے بات کریں گے. حالانکہ ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین سے بھی زیادہ مسافت ہوگی, لیکن وہاں کی قوت الگ ہے. وہاں کے دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت, بولنے کی قوت بالکل الگ ہوگی, ایسی نہیں ہے دنیا کے جیسی. تو جہنمی جو ہیں وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس تو بے حساب ہے, اور نہ اللہ پاک تم سے حساب لے رہا ہے اس وقت, نہ تم کو کمانے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا وہاں سے کچھ دے دو یہاں پہ, تھوڑا سا پانی بھیج دو, پانی نہیں ہے یہاں پہ, تھوڑا سا رزق دے دو, پھل نہیں ہے, کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے, وہ بھیج دو. وہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے, کافروں پر یہ حرام ہے, ہم نہیں دے سکتے, اگر ہم دیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. ہمارے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی. جنت کی خصوصیت یہ کہ پھل توڑو پھر لگ جائے گا, پھل توڑو پھر لگ جائے گا, پھل توڑو پھر لگ جائے گا. وہاں کمی ہے ہی نہیں وہاں, لیکن ہم دے نہیں سکتے, اس لیے کہ ممانعت ہے اس کی. اللہ کو تو ناراض کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں جنت, اللہ کو تو راضی کرنے کی جگہ ہے وہاں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے, سورج گرہن لگ گیا تھا, تو اس نماز کے دوران آپ آگے بڑھے, پھر اس کے بعد آپ پیچھے ہٹے. نماز فارغ ہونے کے بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے ایسا فرمایا نماز میں, کوئی خاص بات تھی؟ فرمایا ہاں خاص بات تھی, جنت میرے سامنے آ گئی تھی, تو اس کی انگور کی بیل بالکل میرے قریب تھی, تو میری طبیعت چاہیے کہ میں ایک خوشہ توڑ لوں اور آپ لوگوں کو کھلا دوں تاکہ تم لوگ بھی دیکھ لو جنت کا مزہ کیا ہوتا ہے. لیکن پھر مجھے مصلحت نہیں معلوم ہوئی کہ آخرت کی چیز دنیا میں فوراً لا لی جائے, اس لیے پھر میں نے توڑا نہیں اس کو. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ کے تمہارے درمیان رکھتا تو قیامت تک بھی ختم نہ ہوتا. جیسے اس کو توڑا جاتا ہے وہاں پہ پھل لگ جاتا ہے, جیسے توڑا جاتا ہے وہاں پہ پھر لگ جاتا ہے. وہ جو جنت کی خصوصیت ہے اسی ہے وہ. تو جنتیوں کے پاس کمی تو نہیں ہوگی, لیکن وہ کہیں گے کہ کافروں پر اللہ نے حرام کیا ہے, اس وجہ سے ہم نہیں دے سکتے. تو دیکھو میرے بھائیوں, ایک یہاں پہ حرام ہے, ایک وہاں پہ حرام ہے. تھوڑا سا یہاں کے حرام میں اپنا پتا مار لینا ہے, اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے. اور اگر یہاں پہ حرام کی فکر نہیں کی اور وہاں پہ حرام ہو گئی چیز, تو بتاؤ کتنی سخت بات ہوگی وہ چیز. تو کافروں کے لیے فرمایا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں, کافر سے کون مراد ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے پاس دین جو ہے وہ کھیل تماشا ہوتا ہے, دین کو سیریس نہیں لیتے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھاتے ہیں, اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. یہاں کی کامیابی ہو گئی تو سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے, یہاں کی زندگی اچھی گزر رہی تو سمجھتے ہیں سکسیسفل لائف ہے. حالانکہ یہ تو امتحان کے لیے تھوڑے دن رکھا گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں. بے ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتا, سمجھتا ہے کہ ایک پرپس کے ساتھ میں یہاں پر ہوں, تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں, ذمہ داریوں کے ساتھ ہوں, ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے مجھے. فرمایا کہ پھر انہوں نے آخرت کے دن کو بھلایا بھی ہے, چونکہ انہوں نے بھلایا لہذا ہم بھی ان کو بھلا دیں گے, یاد نہیں رکھیں گے اپنی نعمتوں میں. پھر اس کے بعد اختعال شانہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے, زمین ہے, اللہ پاک نے ان کو چھ دن میں پیدا فرمایا ہے, پھر اللہ پاک عرش پر مستوی ہوئے ہیں, پھر اللہ پاک نے رات اور دن کا نظام ایسا قائم کیا کہ رات دن کو کھاتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد دن رات کو کھاتا رہتا ہے, یہ اس پہ ڈھانک آج چھاتا رہتا ہے, وہ اس پہ چھاتی رہتی ہے, تو کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے. یہ اور چاند اور سورج اور ستارے یہ سب اللہ پاک کے حکم کے تابع ہیں, کوئی بھی اس میں سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, مستقل نہیں ہے, سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے یہ نظام پورا. پہلے جو علم نجوم کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ نجوم جو ہیں وہ آپس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی خود ان میں ایک اختیار ہے, وہ جس کو چاہے دے دیں. اسی وجہ سے علم نجوم پہ بھروسے کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اللہ سے نہیں جوڑتے تھے بلکہ نجوم سے ہی قسمتیں جوڑ دیا کرتے تھے. ویسی بات نہیں ہے, نجوم میں جو بات رکھی ہوئی وہ ہم نے ہی رکھی ہوئی, اور نجوم پورے کے پورے ہمارے امر کے تابع ہیں. اللہ الخلق, عالم خلق پورا ہمارا ہے, جو کچھ پیدا کیا گیا, والامر, اور خلق میں جو امر ہے وہ ہمارا ہے. اللہ الخلق والامر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جتنے شریر جنات تھے مدینہ منورہ میں وہ سارے چلے گئے, اور یہ فرمایا کہ جب سے یہ آیت اتری ہے ہمارا مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے عامل حضرات بھی اس آیت کو استعمال کرتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. جس گھر میں اس کو پڑھا جاتا ہے, لکھ کے رکھا جاتا ہے, وہاں سے جنات, وہاں شریر جنات کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پتا نہیں اس میں کیا بات ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے جب سے مدینے میں پڑھی جا رہی ہے ہمارا جینا مشکل ہو گیا، ہم جا رہے ہیں یہاں سے، سارے خشریر جنات جو ہیں مدینہ منورہ کو چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ بہت خاص آیت ہے ذہن میں رکھنے کی، ایک یہ آیت ہے اور ایک آیت سورہ آل عمران کی اس سے پہلے گزری ہے 154 ہے، وہ سورہ آل عمران، یہ خالی 54 ہے، 54 وہ 154 ہے، وہ بھی بہت عجیب و غریب آیت ہے، وہ دل کی تکلیف کے لیے، صدمے کے لیے، نیند نہیں آ رہی کسی کو، اس کے لیے اثرات ہو گئے نظر کے، جنات کے، آصف کے، اس کے لیے بڑی کام آتی ہے وہ آیت، اس کو آیت خطوب کہتے ہیں وہ، تو یعنی بہت اسپیشل آیت ہے وہ، وہ آل عمران کی ہے، یہ سورہ اعراف کی ہے، وہ 154 ہے، یہ خالی 54 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور قوم عاد کا قصہ، قوم ہود کا قصہ، قوم شعیب کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، یہ بیان فرمایا گیا ہے اسی اعراف کے اندر سورہ 8 پارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پورے واقعے کو تفصیل سے، وہ بہت تفصیل سے نہیں بیان فرمایا لیکن اجمالاً بیان فرمایا، دوسری جگہ پر تب بہت تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کے معاملات اور قوموں کے ساتھ جو باتیں پیش آئی وہ بیان فرمائی۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو بہت بے حیثیت سمجھتے تھے، بہت کم تھے یہ لوگ، اور وہ جو لوگ تھے وہ پھر نہیں ماننے والے وہ سارے کے سارے بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو طاقت اور قوت والے تھے، عمریں بھی بہت زیادہ تھیں اس وقت کی۔ خود نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ 950 سال میں دو لوگ تو مر رہے تھے اور انہیں لوگوں کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے جو زندہ تھے، اتنی لمبی مدت محنت کی ان میں، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے ایسا کیا کہ ان کو، نوح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، تو کشتی میں سوار کر دیا اور بقیہ کو سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ تو لوگ حق پر ہونا ضروری ہے، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اگر تھوڑے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے جو حق پر ہوگا، اور اگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا تعداد کے اندر ہیں لیکن نہ حق پر ہیں تو وہ برباد ہونے والے ہیں۔ اس لیے کبھی حق کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ارے سارے کے سارے لوگ تو ایسا پڑھ رہے ہیں، سارے سارے لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، بھائی آپ کو جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑا تو رکھنا ہے، ایک آدمی کو عید کرنا پڑا تو عید کرنا ہے، ایسا سوچو گے آپ تو دین پہ چل پاؤ گے، نہیں تو پھر یہ تو کھا جائیں گے آپ کو۔ یہاں پہ امریکہ کے اندر اسلام جو ہے نا وہ بالکل کھیل تماشا بنا ہوا ہے، دین الہی آپ نے سنا ہوگا، اکبر ایک نیا دین ایجاد کیا تھا، وہ اسی ٹائپ کا تھا وہ جو امریکہ میں چل رہا ہے دین، اسلام کے نام پہ، قرآن و حدیث کے نام پہ جو چلتا ہے۔ اس لیے جو علماء کرام سے آپ کو بات مل جائے بالکل کنفرم صحیح احتیاط کے ساتھ، ان کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، ان کو کوئی نفع نہیں ہے، ان کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا، ان کو کوئی کمیشن نہیں ملتا، صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحیح بتانے والے ہر زمانے میں رہیں گے تاکہ حق ہمیشہ وجود میں رہے، اس میں کوانٹیٹی کا اعتبار نہیں ہوگا، بہت کم تعداد بھی بعض مرتبہ حق پہ رہ سکتی ہے مگر رہنا پڑے گا اس کو۔ تو جن تک حق پہنچ رہا ہے کم از کم وہ تو جم جائیں حق بات پہ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لانے والے جم گئے تھے، وہی نجات پا گئے، دنیا میں بھی نجات پائے، پھر آخرت میں بھی وہی نجات پائیں گے جن کو اللہ نے ڈبویا، ختم تو نہیں ہو گیا نا ان کا معاملہ، پکڑ لیا ڈبا کے۔ اللہ پاک جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، موت دے دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اس کو عذاب دے کے، تو ختم تھوڑی کر دیتے ہیں اس کو، فنش نہیں ہوتا کس کا بھی قصہ، وہ تو پکڑ لیا جاتا ہے پھر۔ اب جب سے ان کو پکڑا ہوا ہے عذاب میں ہی ہے وہ، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں ڈبایا گیا اور انہیں جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ ولم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ان کا نہیں ہے، اور اللہ مدد کرے گا نہیں چونکہ بےمانی پہ موت آئی، یہ طے ہے کہ جو بےمانی پہ مرے گا اس کی مدد نہیں ہوگی۔ قوم عاد ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا معاملہ بھی ایسا تھا، پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کی بندگی کرو، لوگوں نے ان سے اپنے نبی سے کہا کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ سمجھ ومجھ نہیں ہے، انا لنراک فی سفاہا، اور پھر آپ جھوٹے بھی دکھ رہے ہیں، صحیح نہیں بول رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ہر نبی انتہائی سمجھدار ہوتا ہے، سارے انسان تو 2.5% دماغ یوز کرتے ہیں لیکن نبی تھوڑی 2.5% دماغ یوز کرتے ہیں، وہ تو پورا 100% ہی دماغ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا تو کہنا ہی کیا ہوتا ہے۔ جب مجھے کوئی بیوقوفی نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت کے معاملے میں جھوٹ بات کیسے کر سکتا ہوں، جو میرا پیغام، جو اللہ کا پیغام ہے مجھے آپ لوگوں کو پہنچانے کا، اس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور امانت دار ہوں، جو اللہ کی طرف سے بات آئی اس میں خیانت نہیں کر رہا ہوں، تم کو اس پہ تعجب کیوں ہے کہ اللہ پاک نے ایک شخص کو اپنا پیغمبر اور نبی بنایا ہے؟ اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، نوح علیہ السلام مجھ سے پہلے آئے تھے، وہ اللہ کے نبی بنے تھے، تم اس سے پہلے بھی ایسا ہوا، پھر تمہارے ساتھ جو اللہ کی خاص نعمت ہے اس کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو کیسا تمہاری جسامت کو تمہارے حجم کو کیسا بنایا ہے. قوم عاد جو ہے وہ ایک عجیب ہی جن تھی, وہ تھی آدم کی اولاد لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 60 ہاتھ کے تھے, 60 یارڈ ان کی ہائٹ تھی ان کی. عجیبی قوم گزری ہے وہ. ابھی وہ بہت سے ایسے یعنی آثار قدیمہ میں نکل رہی نا, کھوپڑیاں اوپڑیاں نکل رہی ہیں, ایسی بڑی بڑی کھوپڑیاں نکل رہی ہیں زمینوں کے اندر سے کہ ایک کھوپڑی کے پاس آدمی کھڑا ہوا تو ایسا معلوم رہا ہے بچہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, پورا آدمی کھوپڑی کے ایک کونے میں کھڑا ہوا ہے, ایسی بڑی بڑی کھوپڑیاں. میں نے ایک مرتبہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا ایک مضمون پڑھا ہے بہت سالوں پہلے کسی وقت, ایسی کھدائی کے دوران ایک عورت کی جو ہے پسلی اس زمانے کی وہ دریافت ہوئی, ہڈی نکلی. اب یہ تو معلوم کر لیتے ہیں لوگ کہ مرد کی ہے کہ میل کی ہے کہ فیمیل کی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس کی جو چوڑا پسلی کی ہڈی, ایک ہڈی کی جو چوڑائی تھی وہ 2.5 فٹ کی تھی اور اس کی لمبائی اتنی تھی کہ جب اس کو کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے سے اونٹ نکل گیا. جب اس کو کمان بنا کے ایسا زمین پہ کھڑا کر دیا گیا تو اتنی بڑی کمان بنی اس کی, اتنا بڑا خول بنا کہ اس کے نیچے سے اونٹ نکل گیا. عورتوں کی جسامت کا یہ حال تھا. تو یاد دلایا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ بھئی دیکھو تم کو اللہ پاک نے کیسی نعمت عطا فرمایا, کیسے ہیلتھی تم کو بنایا ہے. بس انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم بات ماننے والے نہیں ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہارے پروردگار کا تم پر عذاب آ جائے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. تو یہ بتایا کہ کسی نے اپنی قوت پر اپنی ہیلتھ پر غرور کیا اس کو وہ چیز فائدہ نہیں پہنچا سکی. پھر قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہاں پر یہ ہوا کہ وہ بھی ایسی قوم تھی, ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ پیغمبر ہیں بولتے ہیں تو ایسا معجزہ دکھاؤ کوئی. تو معجزہ تو دکھا رہے تھے وہ, انہوں نے کہا نہیں ہم جو بول رہے ہیں وہ دکھاؤ. اللہ نے بتا دیا کہ ہم معجزہ بولنے پہ نہیں دکھاتے لیکن اگر دکھا دیں گے تو ماننا ضروری ہے. اگر مطالبے کے مطابق معجزہ آ گیا پھر تم نہیں مانو گے تو پھر ہم برباد کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں دکھاؤ آپ. اور معجزہ کیسے مانگا, اونٹ میں سے پہاڑ میں سے اونٹ نکلنا, پہاڑ پھٹنا اور اس میں سے زندہ اونٹ نکال کے بتاؤ. عجیب اللہ کی شان. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے فرمایا ہماری قدرت میں سب ہے اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں, لیکن یہ سوچ لیں ذرا بات کو مطالبہ کرنے سے پہلے. جب وہ اصرار کرتے رہے تو بس پہاڑ وقت مقررہ پر سارے لوگ جمع ہو گئے, سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جس نے فوراً بچہ دیا اور وہ بھی اونٹنی کی اتا دیا اور وہ زندہ رہی بہت عرصے تک رہی ان کے پاس. مگر اس کا عجیب معاملہ یہ تھا کہ دوسرے جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. جب وہ پانی پینے کے لیے آتی پانی بہت پی جاتی تھی, اور پانی پینے کے لیے آتی تو دوسرے جانور شیر سے جیسا بھاگتے ہیں ایسا بھاگ جاتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جانور جو ہے نا عجیب ہے, ایمان بھی نہیں لائے, پھر اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنا شروع کیا, اعتراض کرنا شروع کیا, کمپلین شروع کر دی. تو پھر ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی گھاٹ پہ جا کے, ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے, چلو تمہاری صحیح, لیکن تم ذرا سوچو غور کرو, ایمان لانا ہے تم کو, اللہ کی نشانی میں غور کرتے رہو. ہوا یہ کہ 9 آدمیوں نے مل کے اس کا مرڈر کر دیا, اس کی کونچے کاٹ دی. بس پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر پکڑ آنے والی ہے. 3 دن ہوئے, ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی, سارے کے سارے برباد ہو گئے. پھر جو ان کے آپس میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر ان میں, اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان میں جو ڈسکشن ہوا ہے اس کو تفصیل سے اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا. پھر لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ گیز تھے, وہ مردوں سے مردوں کو تعلقات پورے ادا کرنے والے تھے. تو وہ اللہ پاک کے پاس بہت ہی بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے اللہ پاک کے پاس یہ چیز, کہ بھائی نیچر کے خلاف فطرت کے خلاف جانے والی یہ بات ہے. تو ہوا یہ کہ ان کو سمجھایا گیا ان کے ساتھ لیکن وہ باز نہیں آئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو جتنی قوموں پر اللہ پاک نے عذاب دیا ہے سب سے سخت عذاب ان کو دیا گیا ہے, 3 عذاب ایک ساتھ ان کے ساتھ آئے ہیں. ایک تو ہوا یہ ہے کہ ان کو اتنی زور سے ڈانٹا گیا کہ ان کے جگر پھٹ گئے, پھر یہ ہوا کہ ان کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی, پھر یہ ہوا کہ ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا. ایک ساتھ 3 عذاب اللہ پاک نے ان کو دیے. اس کو بیان فرمایا کہ جب فطرت سے ہٹ کر ناجائز کاموں میں لوگ پڑتے ہیں تو پھر ہم ایسا پکڑتے ہیں. پھر شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت بڑے بزنس مین تھے لیکن تخفیف کرتے تھے. تخفیف کا مطلب ہے لیتے وقت زیادہ لینا, دیتے وقت کم دینا. یہ جتنے سونے کے ویاپاری گیم کرتے ہیں نا اپنے ساتھ کہ سونا لینے جاؤ تو ایک قیمت سے, وہی سونا بیچنے کو جاؤ تو آدھے کے قریب کر دیتے اس کو, اس میں سے میل نکلے گا. بھائی بیچتے وقت نہیں تھا اس میں میل, اس کا نام ہی تخفیف ہے. اور یہ بیماری جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری دنیا پر عذاب نہیں آتا ہے, ورنہ تو ایک ایک جتنی پچھلی قوموں کی پکڑ ہوئی ہے ایک ایک بات پہ وہ پوری کی پوری باتیں مجموعی طور پر انسانوں کے اندر اس وقت ہیں. قوم لوط والا ان کے اندر ہے, قوم شعیب کے اندر جو گڑبڑ ہو گئی تھی وہ ان کے اندر آ گئی, قوم صالح, قوم عاد و ثمود جنہوں نے آبادیاں بڑی بڑی بنائی, بلڈنگیں بنائی تھی, مکانات ایسے ایسے بنائے تھے وہ ان کے اندر ہے, فحشا اور منکر وہ سارا کا سارا, پوری انسانیت کی آبادی اس وقت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہوئی کہ پوری انسانیت کو ایک ساتھ ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑیں گے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, اس لیے جی رہے ہیں, تھوڑے دن جینے کا موقع مل رہا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ پاک مزہ چکھانے کے واسطے ایسا کرنے والے ہیں. پوری کی پوری انسانیت کو تو نہیں پکڑیں گے لیکن قوموں کو پکڑ لیں گے, یعنی علاقوں کو پکڑ لیں گے, بستیوں کو پکڑ لیں گے, شہروں کو پکڑ لیں گے. اور فرمایا کہ پتھر بھی برسیں گے, زمین میں بھی دسائے جائیں گے, اور ان کے اندر صورتوں کا بدلنا, خنزیر اور بندر بنانے کے واقعات بھی پیش آئیں گے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو وہ بیان فرمایا گیا, اس کے ذریعے سے پھر سبق دیا گیا امت مسلمہ کو کہ جو ناجائز کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا. جو کامیاب سمجھ رہا ہے نافرمانی کی زندگی میں وہ کامیابی صرف سمجھ رہا ہے, وہ ہے نہیں وہ کامیابی. امتحان کے ٹائم میں جو آدمی کو ڈھیل ملتی ہے وہ ڈھیل ہے, اس کے بعد جب پکڑا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں کامیاب تو تھا نہیں وہ. جیسے فرعون کامیاب نہیں ہوا, قارون کامیاب نہیں ہوا, قوم عاد و ثمود و قوم نوح و قوم لوط قوم شعیب یہ کامیاب نہیں ہوئی, مگر مزے میں تو زندگی گزار رہے تھے اس وقت میں, تو جب پکڑ آ گئی تو پتہ چلا کہ کامیاب نہیں تھی. ایسے جب پکڑ آئے گی تو تب حقیقت کھلے گی کہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دین پر نہ چلے. اس لیے جو قرآن پاک تمہیں دیا گیا ہے اس قرآن یہ مبارک ہے, یہ برکت والا ہے, تم اس کی اتباع کرو. اور کل قیامت کے دن آ کے ہم سے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ یاد دلایا ہے کہ تم سب سے میں نے وعدہ لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, سب نے وعدہ کیا ہے اس بات کا. پھر اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ یاد دلایا ہے, ہمیں تو یاد نہیں ہے نا کہ ہم نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا, ہم تو بھولے ہوئے ہیں. تو اب اللہ پاک نے نبی کے ذریعے سے یاد دلایا ہے. تو بھئی نبی کے ذریعے سے یاد دلانے کے بعد جیسے تمہیں یاد رہتا تو یہ بات یقینی تھی, ایسے پیغمبر کے بولنے سے بھی یقینی بات ہے وہ, بلکہ وہ اس سے زیادہ یقینی ہے. تو اب یاد نہیں تھا تو ٹھیک ہے ہم یاد دلا رہے ہیں, اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یاد دلا رہے ہیں, تو پھر اب شک کرنے کی کیا بات ہے؟ نبی کوئی جھوٹ بولتے ہیں؟ نبی سے بھی زیادہ سچا کوئی ہوتا ہے؟ تم سے زیادہ صحیح بات نبی کے پاس ہے. تو لہذا جیسے تمہیں اگر یاد ہوتا تو یقینی بات ہوتی ہے, ایسے ہمارے نبی کے ذریعے سے تم تک یہ بات آ گئی تو یہ بالکل یقینی ہے کہ تم سب مجھ سے وعدہ کیے ہو کہ اس دنیا میں آزمائش کے اندر کامیاب رہیں گے اور اللہ پاک ہی کو اپنا رب مانیں گے, کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے, اللہ کی بندگی کریں گے. لہذا کل قیامت میں آ کے یہ نہیں کہنا کہ آپ سے جو وعدہ ہوا تھا وہ ہمیں یاد نہیں تھا, میں یاد دلا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں اس چیز کو, صاف اللہ پاک نے بیان فرمایا. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, قیامت کے دن آ کے مجھ سے کہنے لگو کہ ہم غافل تھے, ہمیں پتا نہیں تھا اس بات کا, پھر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم بتا تو رہے ہیں تم کو کہ یاد دلا رہے ہیں, لہذا یاد ہونا چاہیے. اور بزرگان دین جب اپنی روح پر محنت کرے اور انہوں نے ذکر و فکر کیا, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑا, تو بہت سے اولیاء اللہ کو وہ واقعہ یاد آ گیا عہد الست کا. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ یہ ہے, فرمایا کہ مجھے عہد الست یاد ہے اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت میری دائیں طرف کون تھا, میری بائیں طرف کون تھا. ایسے بہت سے اولیاء اللہ کو پھر یاد آ گئی وہ چیز. اب ہماری روح کے اوپر چونکہ ہماری غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور دنیا کی کثافت پڑی ہوئی ہے اور مادیت پڑی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وہ روح میں روشنی اور جلا کم ہو گیا ہے, اس لیے وہ یاد نہیں آتا. لیکن اگر دین کے اوپر پابندی سے رہے اور اپنی روح کے اندر لطافت اور پاکیزگی پیدا کی, تو پھر وہ ساری آدھے میں آخرت کی چیزیں جو پہلے ہوئی تھیں وہ بھی یاد آتی ہیں, جو بعد میں ہوں گی وہ بھی اللہ پاک کھول دیتے ہیں. حق تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزیز الاکرم. وصلی وسلم على النبی الکریم, والحمد للہ رب العالمین. ایک دو تین منٹ کا وقت آپ سے چاہوں گا، بھول گیا ایک چیز ذکر کرنا تھا، تھوڑی سی تشکیل کرنی ہے، ایک تقاضا ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، وہ تقاضا آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے ادارے کے سلسلے میں، تھوڑا سا اس میں غور و فکر فرما لیجئے. الحمدللہ تعالیٰ جب بھی تقاضا ادارے میں ضروریات کا آیا آپ لوگوں نے پورا کیا، چھت کا معاملہ آیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا، چھت کا کام صحیح ہوا، کارپیٹ کا تقاضا آیا کارپیٹ ہو گئی، ڈوروں کے اوپر جو ہے نا پردے لگانے کا مسئلہ آیا وہ صحیح ہو گیا، لیپ ٹاپ کا مسئلہ آ گیا وہ صحیح ہو گیا. تو جیسے جیسے تقاضے ادارے میں آتے ہی رہتے ہیں، دین کا کام چل رہا ہے یہاں پہ اتنا بڑا تو پورے کر رہے ہیں. ایک تقاضا یہ آ گیا ہے کہ یہ اے سی کا اور ہیٹ کا نظام پرانا ہو گیا ہے، 50 سال پہلے کا ہے، تو وہ جو بار بار جو ہے نا وہ ستا بھی رہا ہے. بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا گیا تھا آ کے دیکھے، ان لوگوں کا سجیشن یہ ہے کہ تم لوگ نئے یونٹ ڈال لو. تو پھر ان لوگوں کو بلایا گیا جو نئے یونٹ ڈالنے والے ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، ایک صاحب اس میں سے ماشاءاللہ یہ آفر کیے ہیں کہ میں لیبر فری دے دوں گا پورا، اس میں آپ کے 10-12 ہزار بچ جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 یونٹ چاہیے اوپر، جو ہیٹ کے بھی کام کریں گے اور اے سی کا بھی کام کریں گے، اور ایک یونٹ جو ہے وہ 8 ہزار میں قریب قریب آ. انہوں نے کہا لمسم میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے $30,000 کا خرچہ آئے گا. تو یہ جتنے حافظ بننے والے، عالم بننے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ان سب کا ثواب آپ حضرات کو ملے گا جو اس تقاضے کو لیں گے. تو اب اس تقاضے کو کیسے پورا کرنا ہے، یا تو سب مل کے تھوڑے تھوڑے ڈال لو، یا یہ کہ کچھ فیملیز ایسے ہوں جو ذمہ داری لے لیں کہ بھائی پروجیکٹ وائز کر لو، ایک یونٹ ہم لے لیتے ہیں، ایک یونٹ کی ذمہ داری، ایک یونٹ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، ایک ہم لے لیتے ہیں، 4-5 آدمی اگر اس معنی کے کھڑے ہو گئے تو وہ کام پورا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ایک ایک فیملی لے لے کہ میں اپنے دوست احباب سے، اپنے دوست خاندان والوں سے بات کر کے میں تمہیں 8,000 کا انتظام کر دوں گا. تو 8-8 ہزار کی ذمہ داری کوئی لے لے، یا پھر ایسا کر لو کہ 30,000 کا خرچہ ہے، آپ حضرات میں سے ہی خود 15 آدمی اگر ایسے تیار ہو گئے جو 2-2 ہزار دینے والے ہوں تو بھی 30,000 ہو جاتے ہیں. اب حساب تو آپ لوگوں کو زیادہ آتا ہے کہ یونٹ بنانے میں کیا سہولت ہے، کتنے یونٹ بنا دیں گے، تو 30 آدمی تیار ہو گئے 1-1 ہزار کے تو 30 ہو جائیں گے.